سامنا بھی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کابل سے ممتاز تجزیہ کار زبیر شفیقی. السلام علیکم شفیقی صاحب.
السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کی سننے والا کو بھی.
بہت بہت شکریہ شفیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ہمیں معلوم ہے کہ زلزلہ آنے کی وجہ سے بہت ساری ٹیلی فون لائن اور میں بھی پرابلم ہے, اور ہم نے کوشش کی تھی کہ بدخشاں میں جو لوگ امدادی کارروائیوں میں سلسلے میں موجود ہیں ان سے بھی بات ہماری ہو سکے, لیکن ظاہر ہے کہ ٹیلی فون لائنوں کی وجہ سے کافی خرابی ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج زلزلے کے بعد دوسرا دن ہے تو تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی کل کے زلزلے میں جو افسوسناک ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے, افغانستان کا 14 صوبوں میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور 4 صوبے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ابھی تک زلزلے کی جانی اور مالی نقصان کا مکمل رپورٹ دینا بہت مشکل ہے چونکہ دور و دراز علاقوں سے ابھی تک مکمل اطلاعات موصول نہیں ہوا. اب تک جو اطلاعات کنفرم ہے اس کے حساب سے اس کے مطابق 7,307 مکانیں, 12 اسکول, 17 مسجدیں اور 20 حکومتی عمارتیں ویران ہوا ہے اور 4,000 کے لگ بھگ مکانوں کو شدید نقصان ہوا ہے اور مکاتب کو اسکولوں کو بھی. اب تک 128 لوگوں کو جانی نقصان کا رپورٹ ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے, اس کے زیادہ ہونا یقینی ہے لوگوں کا. اور 14 صوبوں میں 4 صوبے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, 4 صوبوں میں, اس میں بدخشان بھی شامل ہے, کنر بھی اور تخار, منگرہار اور نورستان صوبوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ 5 اور صوبوں میں بھی لوگوں کو زیادہ جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. 5 میں بغلان, تاروان, کاپیسا, لغمان اور پنشیر کا بھی, اور تھوڑا بہت اور صوبوں کا بھی خسارہ اب تک ہوا ہے, مگر دور و دراز علاقوں کا مکمل رپورٹ ابھی تک نہیں آیا ہے. اور اب کے بعد کے مطابق ہمارے اطلاعات بھی سب صوبوں سے مکمل اطلاعات ہمارے ہاتھ بھی نہیں آئے, اور دور و دراز علاقوں سے جو مکمل رپورٹ جانی نقصان اور مالی نقصان کتنا ہوا ہے ابھی تک تو مکمل اور کنفرم معلومات ہمارے پاس بھی نہیں ہے.
شفیقی صاحب یہ بتائیے گا رپورٹوں کے مطابق طالبان کی طرف سے ہونے والی کاروائیوں اور سلامتی کی صورتحال کے باعث کہتے ہیں کہ امدادی کاموں میں بھی رکاوٹ پڑ سکتی ہے, لیکن دوسری طرف یہ ایک اور بھی رپورٹ ہے کہ طالبان نے فلاحی اداروں سے امداد کی اپیل کی ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کی جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری خبروں کے ساتھ امدادی صورتحال کو؟ کس طرح کی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے خبر کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ممکن ہو سکے گا ان کے ساتھ بات کرنا, ان کے لیے امدادی کاروائیاں جاری رکھنا؟
ایک تو سردی کا موسم بھی آ رہا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے لوگوں کی زندگی بہت مشکلات میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. طالبان کی جانب سے خطرے کے باتیں ہیں, مگر ابھی تک اس اطلاع ہمیں موصول نہیں ہوا کہ اس کا کوئی امدادی کاروائیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے. اور امدادی کاروائیاں ہمارے اضطراری حالات کے لیے جو ادارہ ہے بہت نیا ہے, اس کا نیا تشکیل دینا اور اس کا وسائل بھی بہت محدود ہے. فقط ان کا امدادی کاروائیاں اس صوبوں میں محلی لوگوں کی طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اب تک اس کا اطلاعات ہے کہ لوگ اس میں بہت دلچسپی سے اور دل گرمی سے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس میں حصہ لے رہے ہیں, مگر حکومتی نظام کا تعصب کے ساتھ اس کے پاس وسائل بھی تھوڑا بہت ہے, کم ہے, کافی نہیں. اور یہ ادارہ نیا بنا ہے.
اچھا,
اس ادارہ نئی جو لوگوں کا تمام مشکلات کا جواب دے ہو.
اور بہت بہت شکریہ زبیر شفیقی صاحب کابل سے ہمارے ساتھ تھے. شفیقی صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی. اور جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال صاحب کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھ شرکت کریں گے. ابھی ہم کچھ اور پاکستانی حکام کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے ہم سیلاب کے بارے زلزلے کے بارے میں تازہ ترین صورت حال سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور آئیے اب ہم اپنے باقی اگلے, جیسا کہ افغانستان کی طرف سے ایک نئی خبر بھی آئی ہے جو پاکستان کی طرف سے ملحق علاقہ جو پاکستان کے ساتھ ہے قبائلی علاقہ جنوبی وزیرستان میں, وہاں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 7 اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر آئی ہے. منگل کے روز فوج کے شعبہ تعلقات عامہ, یہ پاکستانی فوج کے آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ایک مختصر بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے انگور اڈہ میں واقع چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی ہے جس سے ایف سی کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. واقعے کی مزید تفصیلات اس لیے سامنے نہیں آ سکیں, جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو اکثر بتاتے ہیں کہ عام طور پر ذرائع ابلاغ کے نمائندے وہاں تک نہیں ان کی رسائی ہو جاتی, اس لیے آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. افغانستان کی طرف سے پاکستان کی فوج کے اس بیان کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس ہم نے بات کی ہے ہمارے بیورو نے ایاز وزیر صاحب سے جو کہ سابق سفیر رہ چکے ہیں. آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں, اس کے بعد ماہرین کی رائے لیتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ہم حکام سے بات کر رہے ہیں کہ اگر احمد کمال صاحب یا پشاور میں کسی سے ہماری بات ہو تو ہم آپ سننے والوں تک ان کی بات بھی ضرور پہنچائیں گے. تو احمد وزیر صاحب کو سنتے ہیں.
دیکھیے یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, یہ اوائڈ کیے جا سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے دونوں سائڈوں پہ. اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس نے پہل کی, لیکن سنا ہے کہ ہمارے شاید 7 آدمی شہید ہو گئے, تو بہرحال بری بات ہے. لیکن اس کو بیس بنا کے یا اسی پہ بیس کر کے سارے تعلقات کو بھی نفی نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے کتنے بارڈر پرابلم ہو جاتے ہیں, روز ہمیں ایک دوسرے کو بارڈر کے مسئلے کے اوپر ہماری بات ہوتی ہے, لیکن تعلقات بڑھانے کی بھی بات ہوتی ہے. تو افغانستان آپ کے ساتھ جڑا ہوا ملک ہے, بہت قریبی ملک ہے, ان کے ہاں مصیبت ہو تو آپ پہ اثر کرتا ہے. افغانستان میں امن آئے, خیریت ہو, صلح ہو, صفائی ہو تو آپ کے اندر مسئلے نہیں ہوں گے, پھر یہ بارڈر والے مسئلے بھی نہیں ہوں گے. تو آپ ایسٹرن بارڈر بھی آپ کا مشکل ہے, ہندوستان وہاں پہ روز فائرنگ کرتا ہے. اگر ویسٹرن بارڈر بھی اس طرح سخت ہو جائے تو پھر ہماری فوج کس کس بارڈر کو روکے گی, کس کس بارڈر کو دفاع کرے گی؟ ملک کے اندر بھی وہ بیچارے لگے ہوئے, کراچی میں مسئلہ ہے, نارتھ وزیرستان میں ضرب عزم لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے فوج کو نکالنے کے لیے ہمیں اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر کرنے چاہیے. یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے, انفارچونیٹ واقعہ ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہمیں آگے ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھانے سے نہ روکے, ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں.
ابھی آپ سن رہے تھے ایاز وزیر صاحب بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر جو یہ کشیدگی ہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ تکنیکی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری رابطے مشکل ہو گئے ہیں, لیکن نیو یارک سے ہمارے ساتھ اس وقت محسن ظہیر صاحب ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسی افغانستان کے بارے میں. پہلے پاکستان کے زلزلے کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی ضرور کریں گے. محسن ظہیر صاحب السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام.
محسن صاحب یہ ابھی آپ سن رہے تھے یاز وزیر صاحب ہمارے سابق سفیر ہیں, پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر فائرنگ کے واقعات ہوئے, ابھی تک افغانستان کا فوری طور پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا. یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ تعلقات میں اچانک جو کشیدگی در آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے آپ کا تجزیہ ہے؟
جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر بہت ہی افسوسناک یہ پیش رفت ہو رہی ہے, اور بجائے یہ جو خلیج ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ کم ہونے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو افغانستان میں حامد کرزئی کا دور تھا اس میں تعلقات تمام عرصہ تقریباً کشیدہ رہے, اور جب اشرف غنی صدر بنے تو ایک اچھی شروعات ہوئی, اور اشرف غنی نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان ایک اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اور گزشتہ سال جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ آیا, اس کے بعد ان دونوں ممالک کے جو تعلقات تھے اور دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ تھی ان کی جانب سے ایسے انیشیٹو لیے گئے کہ جس سے تعلقات میں نہ صرف بہتری آئی بلکہ اعتماد سازی کے لیے بھی جو ایک بڑا فقدان رہا ہے دونوں ملکوں میں, اس سلسلے میں بھی اقدامات کیے گئے. لیکن پھر انفارچونیٹلی چند ایک واقعات ایسے پیش آئے کہ جس کی وجہ سے ان تعلقات میں کشیدگی آنا شروع ہوئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں اطراف میں جو واقعات ہو رہے ہیں, دونوں ممالک کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو محرکات ہیں یا ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو تعلق ہے وہ ان لیڈرشپ سے ضرور ہے ان معاملات کا. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالیہ حالات خراب ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کچھ ماہ سے جو آپریشن ضرب عرب عجب جاری رہا ہے اور اس کی دنیا ایک موترف ہے کہ وہ بلا امتیاز ایک کاروائیاں پاکستان کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اب تک 3,000 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں جو پاکستان سے جو شر پسند عناصر ہیں جو دہشت گرد ہیں وہ بڑی تعداد میں اب افغانستان کی طرف موو ہوئے. تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ افغانستان کی طرف موو ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف پراپر کاروائیاں نہیں کر رہے, اور افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے حقانی نیٹ ورک کو ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے جو اقدامات نہیں کیا جا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ہر سطح پر اٹھایا جا رہا ہے. واشنگٹن میں یہ معاملہ اوباما اشرف غنی ملاقات میں اٹھایا گیا, واشنگٹن میں یہ معاملہ اوباما نواز ملاقات میں اٹھایا گیا, اور ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ ایک تعلقات کشیدہ ہیں. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, اور ان تمام صورتحال میں آج جو واقعہ ہوا ہے انگور اڈا میں اس میں 7 ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کم از کم اپنا جو لائن آف کمیونیکیشن ہے اپنے براہ راست جو بات چیت ہے کم از کم صدر اور وزیر اعظم کی سطح پر اور اسی طرح سیکورٹی حکام جو ان کی سطح پر ان کا فوری طور پر آغاز کرنا چاہیے, اور امریکہ سمیت جو دنیا کے جو اہم ترین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنا ہر ممکن اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں میں کوئی ایسے جو کامن اور مشترکہ ایریاز ہیں ان میں کوئی غلط فہمی نہ ہو, اس پر کم از کم مل کر وہ ایک کام کریں اور دیکھیں کوئی ان کا مشترکہ دشمن ان کی اس جو باہمی عدم اعتماد کی فضا ہے اس سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. یہ ہے میرے پاس.
اچھا, اب سمیع یوسف سعید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن ہماری ٹیلی فون لائنوں میں کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے باقی ماہرین کو اس وقت ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے پروڈیوسر سے کہتے ہیں کچھ اور نمبرز بھی ہمارے ساتھ ہیں تاکہ وہ ہم سے یہ لے کے اور ان کو ٹرائی کر سکیں. تو محسن صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ احمد کمال صاحب کو بھی ہم اسی لیے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ لائن پہ کوئی بات ہو سکے ملائی جا سکے. اسی طرح پشاور میں شوکت یوسف زئی صاحب سے جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ 10 سال پہلے بھی پاکستان میں شدید زلزلہ آیا جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے, آپ کے خیال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس دفعہ جس طرح زلزلے سے نپٹا جا رہا ہے یا کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے اور ہم نے اس زلزلے سے کچھ سبق سیکھا ہے؟
دیکھیں, ایک تو میں بات پہلے آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات میں بیس کر گیا وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ زلزلہ ہے اور پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی تعلقات اور کشیدہ تعلقات ہیں اس وقت ضرورت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں زلزلے سے. افغانستان میں اگرچہ لوگ کم ہلاک ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا اور فاٹا کے ایریا میں زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ زلزلے میں جو ہلاک ہوئے جو لوگ متاثر ہوئے اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں بر وقت امدادی کاروائیاں پہنچنی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہیں اس وقت جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کو بعض ان علاقوں میں جانے میں یا رسائی حاصل کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے جہاں پہ لوگ متاثر ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک طالبان کا عمل دخل ہے ان علاقوں میں اور ان علاقوں میں پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بنیادوں پر اس وقت تمام اختلافات کو دور کرتے ہوئے کم از کم ریسکیو جو کاروائیاں ہیں اس کے لیے ہر ممکن جو ہے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا اس کی اور اس میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ یہ جو زلزلہ آیا خوش قسمتی سے اس کا جو مرکز تھا اس کی بہت
گہرائی زیادہ تھی.
مرکز تھا 133 میل کم از کم نیچے وہ مرکز تھا. جو 2005 میں آیا تھا اس کا تقریباً 57. ہاں جی. تو میں اس کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ایک فرق رہا اس کی فرق کی وجہ سے جو اس کی شدت تھی اور اثرات تھے وہ بھی کم ہوئے. اس لیے ہم اس کو 2005 اور 2015 کے زلزلے کو جو ریسپونڈ کے حوالے سے کمپیئر اگر کرنا چاہیں تو چونکہ وہ شدت
اس کی شدت زیادہ تھی
نہیں تھے تو اس لیے ان کو کمپیئر ایس ایچ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بنیادی طور پر تیار تھے
اور
جو ایسا واقعہ آیا تو انہوں نے فوری طور پر رسپونڈ کیا. بظاہر جو ابھی صورتحال میں نظر آ رہی ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر کاروائیاں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی جو پاکستان کے اور افغانستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ریسکیو کے لیے آپ کو ہیوی مشینری چاہیے, ریسکیو کے لیے آپ کو بڑی کرینیں چاہیے, بڑے بڑے آپ کو اکوپمنٹ چاہیے. تو وہ ابھی تک وہاں پر نہیں ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس اور ایون حکومتوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے. تو 10 سالوں میں جو دوسری بڑی بےجت وارننگ آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے جو بلڈنگ کوڈز ہیں ان کو انشور کرنا چاہیے لوگوں کو, حکومت کو اگر خود پیسے خرچ کر کے وہاں پہ ان کی بلڈنگ کوڈز کو ٹھیک کرنا پڑے تو کرنے چاہیے, ان کو فنڈز دینے چاہیے, امداد دینی چاہیے. سیکنڈ, خدا نہ خواستہ کوئی آفت کی صورت میں فوری ریسکیو کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ چاہیے بڑے ہیوی ڈیوٹی جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں
مشینر ساز و سامان اس کے لیے.
جی ہاں, بعض لوگ ملبے میں دبے ہوتے ہیں اور لوگ بےچارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہتھوڑیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کو ملبہ اٹھا
نکالنے کی کوشش کر رہے
ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا محسن صاحب. سمیع یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سمیع.
السلام علیکم.
سوری, معاف کیجیے گا, ہمارے ٹیلی فون لائنوں میں کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹائم آپ کے کو جو ہم نے کہا تھا اس سے کچھ دیر ہو گئی ہمیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے پاکستان کی جو آئی ایس پی آر کا ایک بیان ہے اس میں کہ 7 افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں اور کوئی اور تفصیل انہوں نے نہیں کہی لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ 7 پاکستانی فوجی وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں اور ابھی تک افغانستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. تو آپ کے خیال میں سرحد پر کشیدگی اور تشدد کے ان واقعات کے لیے آپ کن کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان میں کشیدگی کی صورت زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے؟
دیکھیے, پہلے تو یہ ہے کہ اس بارڈر کے اوپر جو ملیٹنٹ ہے جو ہمیشہ پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں یا ادھر سے واپس آتے ہیں تو اس وقت زیادہ وقت ان کی کلیشز ہو جاتے ہیں سیکورٹی فورسز کے ساتھ, بالخصوص پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ, یا جب ان کے چیک پوسٹ سے گزرتے یا ان کے علاقوں سے گزرتے تو ظاہری بات ہے شاید وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کلیشز ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو بارڈر کو کراس کرتے افغانستان میں بلٹ کے اور واپس پاکستان آ جاتا ہے. یہ کوئی افغانستان کے اسٹیٹ کی طرف سے یا افغانستان کے سیکورٹی فورسز کی طرف سے کوئی اس طرح کاروائی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اموات ہو گئی ہے. لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی اس طرح واقعات ہو گئی تھی, کبھی کبھی افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان بھی کلیشز ہو جاتا ہے, دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں لگتا ہے کہ اب چونکہ وہ افغانستان میں موسم سرما کا آمد ہے اور موسم سرما میں جو ملیٹنٹ جو گرمیوں کے موسم میں افغانستان جاتا ہے تو وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان یا قبائلی علاقوں, تو میرے خیال میں اسی وجہ سے اب بارڈر پر حمل و نقل زیادہ ہے اور اسی وجہ سے یہ واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال میرے خیال میں طالبان کی بھی یہ کوشش ہو جاتے ہیں کہ کہ بالخصوص ٹی ٹی پی کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان ٹینشن ہو, اس ٹینشن کا وہ بھی فائدہ اٹھائے.
طالبان کو کیسے فائدہ ہوتا ہے سمیع؟ میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی تھی کہ اس کشیدگی سے, جبکہ پاکستان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ ہے طالبان کے اوپر, وہ افغانستان کی حکومت کے درمیان اور طالبان کے درمیان بات چیت بھی کرا سکتا ہے, تو پھر اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے معاملہ کچھ بڑا کمپلیکیٹڈ سے نہیں ہو جاتا؟
بالکل, یہ نا اس لیے وجہ سے کہ جتنی پاکستان حکومت اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ آ جاتا ہے, بحران آ جاتا ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اور پازیٹیو امپیکٹ افغان طالبان پہ ہو جاتا ہے.
اچھا.
اور شاید پاکستانی طالبان پہ بھی ہو جائے, اس لیے کہ جب افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے دیکھے کہ طالبان کو تشویش تھی کہ شاید افغان حکومت اور پاکستان حکومت کیسے فیصلے پہ پہنچ جائے, اس کے درمیان یہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ بڑھ جائے, جس کی وجہ سے شاید ان پر پاکستان میں رہنے پر آسانی یا جو مشکل ہو جائیں گے وہاں پر رہنا. تو میرے خیال میں جتنا افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت تعلقات میں تناؤ ہے, ایک بیانات بھی سخت آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے ڈائریکٹ فائدہ افغان طالبان کو ہو جاتا ہے, اور طالبان سمجھتے ہیں کہ شاید جب افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو تو پاکستان کے اندر طالبان کے سمپتائزر اور بھی بڑھ جاتے ہیں جو پہلے سے بھی موجود ہے, تو اس کی صورتحال سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح شاید ہو سکتے ہیں کہ افغان پاکستانی ٹی ٹی پی جو طالبان ہے وہ بھی اس صورتحال سے اپنے لیے فائدہ اٹھائے. تو میرے خیال میں اگر اسی طرح حالات رہے تو ظاہر بات ہے اسے لوگوں کو, ان عناصر کو فائدہ پہنچے گا جو افغانستان کے سٹیٹ کے خلاف ہے اور پاکستان کی حکومت کے بھی خلاف ہے.
اچھا, شمع جنیجو نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. شمع, جیسا کہ آپ سن رہی تھیں, آج ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہے تکنیکی طور پر, جس کی وجہ سے بر وقت آپ کے ساتھ بھی بات نہیں ہو سکی. اب ذرا کوئک کامنٹ, خیر آپ ہمیشہ کوئک کامنٹ تو کرتی ہیں, آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی سمیع بھی اشارہ کر رہے تھے اس طرف کہ یہ جو کشیدگی ہوتی ہے اس سے افغان طالبان اور پاکستانی طالبان بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے ان واقعات کی وجہ سے, اعتماد کا ایک فقدان ہو جاتا ہے, اس کو ختم کرنے اور اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انگور اڈا پر, 7 ایف سی اہلکار شہید ہوئے ہیں پاکستانی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے, تو اس سے افغانستان یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ یہ افغان طالبان نے کیا, کیونکہ یہ بارڈر پر ہوا ہے. آپ جب آپ کے بارڈر ہی مضبوط نہیں ہیں اور آپ بارڈرز کو سیکیور نہیں کر سکتے, تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کہیں کہ ہم ایک ناکام ریاست ہیں. اب آپ ہم آتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات پر, تو یہ ہے کہ جب افغانستان بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہماری حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی جاتی ہے, یہ ہم افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پاکستان کا تو دیکھیں کہ زیادہ وہاں پر بری صورتحال ہے کہ ہمارے اے پی ایس کا جو ہوا تھا اور ابھی جو بٹ بے پر ہوا تھا اس کے ڈانڈے افغانستان میں ملتے ہیں. تو افغانستان اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتا ہے تو افغانستان ہمارے جو مطلوب دہشت گرد ہیں وہاں پر, جس طرح ملا فضل اللہ, ان کو ہینڈ اوور کیوں نہیں کرتا؟ بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں جب پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, جب آپ صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں اور گیو نہیں کرتے کوئی چیز, تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن کو بہتر ہونا چاہیے اور پاکستان کی طرف سے ڈو مور ہونا چاہیے؟
اچھا, یہ سمیع سے اس کا جواب لیتے ہیں. سمیع, آپ یہ فرمائیے گا, جیسا کہ آپ نے شمع کی بات کو سنا, انہوں نے ڈپلومیسی کی بات بھی کی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو اس سلسلے میں مزید کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور بارڈر پر اپنے زیادہ موجودگی کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں, افغان حکومت پر اس لیے بہت زیادہ ذمہ داری نہیں آتی کہ وہاں پر ایک جنگ کا صورتحال ہے, وہاں پر ٹوٹل فورسز 3.5 لاکھ ہے جبکہ پاکستان کے فورسز 10 لاکھ سے زیادہ ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, ان کا ایک کافی اثر رسوخ بھی ہے, بڑا ملک بھی ہے, تو اس کے اوپر تو ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ سٹاپ کرے بجائے کہ افغانستان سے مطالبہ کرے. یہ آپ یہ جو کچھ پاکستانی اس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ملا فضل اللہ کو ہمارے حوالے کر دو, کیا ملا فضل اللہ کوئی طالبان کے لیڈر کی طرح کراچی یا کوئٹہ میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پکڑ کر حوالے کر دے؟ وہ تو کوشش کرتے ہیں جتنی ہو سکے, وہ مارتے بھی ہے, ڈرون سے بھی مارتے ہیں, لیکن چونکہ افغانستان کی صورتحال اپنی اتنے خراب ہے کہ بہت علاقوں پہ حکومت کا ریٹ نہیں ہے یا پہاڑی علاقے ہیں. جس طرح حقانی کے نیٹ ورک پر جو کہ پاکستان کے 10 لاکھ پہنچے لیکن 15 سالوں تک حقانی کا ہیڈ کوارٹر میرام شاہ میں تھا, کوئی نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا, نہ ان کو گرفتار کر سکا ابھی تک. میرے خیال میں یہ اس طرح کی بات کرنا کہ شاید وہ وہاں پر بیٹھا ہو کسی ٹیبل سے اٹھا کر اس کو پاکستان کے حوالے کر, اس لیے کہ اگر افغانستان میں حالات اس وقت خراب ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے نا وہ پاکستان کے کوئٹہ شورا وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہے. وہاں پر افغانستان میں افغان حکومت ان کے خلاف کارروائی کرتے لیکن وہ پھر بھاگ جاتے پاکستان کی طرف. تو میرے خیال میں اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو دونوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل میں یہی پالیسی ہوں گے کہ آپ میرے طالبان رکھو, میں آپ کے طالبان رکھو, میں آپ کے خلاف استعمال کرو, آپ میرے خلاف استعمال کریں. میرے خیال میں یہ حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ دونوں طرف افغانستان بھی فیصلہ کرے, طالبان جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ کے دشمن لوگ ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, وہ ٹیررسٹ ہیں, لیکن پاکستان کو بھی یہی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی طالبان برے لوگ ہیں لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس وقت بھی 70% لوگ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جہادی فائٹر ہے, وہ جہاد لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف ہے. تو ایسے حالت میں تو میرے خیال میں مشکل ہوگا. اگر تعریف کرنا ہو تو ڈیفائن کرنا ہو تو طالب کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہے, چاہے وہ افغانی ہو, پاکستانی ہو, جہاں سے ہو. اگر اس طرح ہو کہ نہیں یہ بڑ طالبان ہے, یہ ہمارے گڈ طالبان ہے, افغانستان میں ڈرتا ہے, لڑتا ہے, افغانوں کو مارتا ہے, ہمیں کیا ہے اسے, تو میرے خیال میں اسے مسئلہ حل نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف صحیح ہمارے ساتھ تھے. سمیع آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور اس وقت ہم اس سے پہلے کہ واپس دوسرے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں, ہمیں چین کے بارے میں بھی بات کرنا تھی, لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا جس پاکستان میں قدرتی آفات کے انتظامی ادارے یعنی این ڈی ایم اے کے اسپوکس پرسن احمد کمال صاحب نے, جنہیں ہم شروع سے کوشش کر رہے تھے پروگرام کے کہ ان سے ہم بات کی جائے. السلام علیکم احمد کمال صاحب. احمد کمال صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
ہیلو
جی احمد کمال صاحب, میں وائس آف امریکہ سے بات کر رہی ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ سے ہمارا آخر کو رابطہ ہو گیا اور آپ نے دوسرا نمبر بھی ہمیں دیا. تو احمد کمال صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک زلزلے کے بعد ہونے والی تباہی اور نقصان کا تخمینہ تو لگایا جا چکا ہے, اس وقت تک تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور امدادی کاروائیوں کی تفصیل آپ کس طرح سے بتائیں گے میں سننے والوں کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ ڈیمیجز اور ساری چیزوں کا آپ کے پاس بھی ایک کہہ لیجیے کہ اسٹاک اویلیبل ہے یا آپ کے پاس ڈیٹیلس ہے
جی.
امدادی کاروائیوں میں آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور ہم نے شانگلا تک اپ ٹو دی لاسٹ اینڈ تک ہم نے ایکسس حاصل کی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں 4 ہیلی کاپٹرز مہیا ہوئے ہیں, اس میں منسٹری آف انٹیریئر سے اور آرم فورس آف پاکستان سے ہمیں جو کمک ملی ہماری موومنٹ میں اس نے خاصا میجر رول دیا ہے. جو 6 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز ہم نے ماؤنٹ کی تھیں 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد, ان ساروں کو ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ دے دیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی بھی جو ایک بہترین ٹیم ہے وہ بھی آلریڈی ان کے لیے اویلیبل ہے. میں آپ کے اس پروگرام میں سامعین سے یہ چاہوں گا کہ شیئر کروں کہ لوکل کمیونٹی اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ مسائل ضرور ہیں, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے ہیں اور ایکسیس کے بھی ایشوز ہیں. کل تک کچھ پرابلمس تھی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورکس کی, وہ اب بالکل ریسٹور ہو چکے ہیں. آج ہماری 3 ٹیمیں ان خاص علاقوں میں جس میں کوہستان, شانگلا اور دیر کے علاقے ہیں وہاں پہ گئی ہیں
جی.
ایک امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے والی یہ ہے کہ آفٹر شاکس ابھی بھی آ رہے ہیں. تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے 5.1 کا ایک آیا ہے شاک, 18 یا 19 آفٹر شاکس اب تک ہم آبزرو کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان, ہزارہ اور مالاکنڈ میں ایوالانچ اور لینڈ سلائڈ کی خاصی کہہ لیجیے کہ ولنریبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے.
اچھا
لیکن ان ساری چیزوں کے سے ہٹ کے جو کام ہو رہے ہیں یا جو کہہ لیجیے کہ رسپانس ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اب تک کے لحاظ سے میں اسے اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم لاسٹ اینڈ تک پہنچے ہیں اور ہم نے گراؤنڈ میں تمام چیزوں کو سیٹل کیا ہے. صوبائی گورنمنٹ کو ہم نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ریسورسز دے دیے ہیں, फेडरल गवर्नमेंट की रिसोर्सेज के बावजूद सूबाई गवर्नमेंट ने हमें इस चीज़ के बारे में ये बताया कि जब उनको ज़रूरत होगी तो वो हमसे रब्ता करेंगे। नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि हमने इस तमाम चीज़ों को अपनी नेशनल कह लीजिए कि कैपेबिलिटी के मुताबिक और वसाइल से ही करना है। और सिलसिले में फिलहाल और मुस्तकबिल करीब में भी किसी किस्म की बैरूनी इमदाद की या बैरूनी हेल्प लेने की कोई सोच नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट फील्ड हॉस्पिटल्स मेडिसिन और रेस्क्यू के अलावा आने वाले 4-5 दिन के बाद, क्योंकि ये खदशे का इजहार हुआ है महकमे मौसमियात से, 2-3 नवंबर से ऑनवर्ड 2-3 दिन के लिए कुछ रेन्स और बर्फबारी इन अफेक्टेड एरियाज में हो सकती है। तो उस सारी चीज को देखते हुए अब हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को विंटराइज्ड क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स और टेंट्स वगैरह की जो फैसिलिटीज हैं या जो कह लीजिए सहूलत हैं वो फौरी तौर पे दी जाएं। इस सिलसिले में हमने आज एक मेजर स्टॉक अपना भी रिलीज किया है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल से टेंट्स का और ब्लैंकेट्स का, और जो हमारे स्टॉक्स गिलगित बल्तिस्तान में अवेलेबल हैं हमारे वेयर हाउस में, हमने वो भी रिलीज किए हैं। ये चंद एक चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों से हट के मीडिया को हम खासा प्रोएक्टिवली इस चीज़ में इन्वॉल्व रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे लोकल टीवी चैनल्स हैं उनको हम खुद भी कवर कर रहे हैं। आई माई सेल्फ मैं ऑलमोस्ट सारे चैनल्स को देख रहा हूँ। अच्छा। मैं आपसे माजरत खाऊं कि मैं इससे पहले आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सका, और उसका मेन रीजन यही था कि बहुत ज्यादा कॉल्स और बहुत ज्यादा बीपर्स बीच में रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ आगाह करें बल्कि आप सबके तवस्त से लोगों को आगाही के लिए और एक कह लीजिए कि पब्लिक सर्विस मैसेज भी आपके प्रोग्राम के तवस्त से पहुंचाते रहे। उसका रीजन ये है कि ये अगरचे सानिया तो हुआ है लेकिन सानिया की मदद से एक तरबियत भी होती चली जाएगी जिसका के फुकदान है, और मैं समझता हूँ कि वो तमाम काम या वो तमाम चीजें जो कि कम्युनिटी के लेवल से थोड़ा ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं उसको एक्सेलरेट करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है तो मेरा मुराद है लॉन्ग टर्म बुनियादों पे। जो दुनिया में मॉडल इस्तेमाल होते हैं उसमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही तमाम रिस्पांस जाती है। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि आप भी इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ आपके कॉलर्स लाइन पे होते हैं उनसे पूछें, ताकि कोई ऐसी चीज जिसमें कि हम अपना रोल दे सके हम दें। ऑल दो नेशनल लेवल से हम कम्युनिटी को सिर्फ उनकी एडवोकेसी और अवेयरनेस कर सकते हैं, कल अगर हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट आ जाती हैं तो मैं समझूंगा कि एक स्टेप कम से कम हम ले सकेंगे कि पब्लिक के नुमाइंदों के जरिए कम्युनिटीज में जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक होप है जिसको कि हम आगे लेके चलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब, आपके साथ मेरी फिर भी बात होगी। जैसा कि आपने कहा हम मीडिया के लोगों के साथ आप बात करना चाहते हैं और इनके हवाले से लोगों तक ये मुख्तलिफ मालूमात और ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुंचाना चाहते हैं, और हम आपके वक्त का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे हमारी फिर भी बात होगी। एक क्विक हम कॉमेंट लेना चाहते हैं, हमारे साथ मोहसिन साहब और शमा है, और हमें थोड़ा सा हम फिर माजरत करेंगे अपने सुनने वालों से कि आज शुरू में प्रोग्राम के शुरू में लाइनों के प्रॉब्लम की जैसे प्रोग्राम के वक्त में कुछ थोड़ी सी तब्दीली हो गई। तो बहुत क्विक कमेंट एक मोहसिन साहब पहले आप दीजिएगा और उसके बाद शमा से बात करते हैं। अमरीकी बहरिया का एक जंगी जहाज मंगल को जनूबी बहरा चीन में बेजिंग की तरफ से बनाए गए मसनूई जजायर के करीब गश्त उसने किया है, जो कि इस इलाके में चीन के मिल्कियती दावों के लिए एक चैलेंज की तरह है। बेजिंग ने इस पर फौरी एहतजाज किया है, लेकिन पेंटागन के हुक्म के मुताबिक इसी तरह के गश्त फिलिपाइन और वियतनाम की तरफ से बनाए हुए जजायर की तरफ भी किए गए हैं। तो क्या चीन के इन जजायर के करीब गश्त को मामूल की कार्रवाई समझना चाहिए?
जी देखिये बेजत, ये जो स्पार्टली के जो जजीरे हैं इस पर जो तनाजा है, अगरचे चीन कहता है कि ये एक तनाजा नहीं है लेकिन ये एक तनाजा है, और गुज़श्ता کچھ سالوں سے یہ تنازع جو ہے یا اس پر جو بحث ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں بڑھتی جا رہی ہے, اور امریکہ سمیت جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان کو اس پر تشویش بھی ہے. تو ابھی تک اور چین جو تشویش کے حوالے سے جو امور ہیں, چین ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو تشویش ہے اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کی تمام تر وضاحتوں کے باوجود ابھی تک امریکہ اور فلپائن, ویتنام, ملائیشیا اور جو دوسرے ملک ہیں ان کی تشویش, ان کی ابھی تک تسلی نہیں ہوئی. اور اسی طرح جو ادھر سے اقدامات ہو رہے ہیں اس پر چین کی تشویش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ چائنا سی میں یہ ایک جو پرابلم ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا امریکی بحری بیڑے کا, اس پر گشت ہے, اگرچہ امریکہ نے کہا کہ وہ ایک
معمول کی کاروائی
ہے, لیکن چین کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک خطے میں مداخلت اس کو سمجھتا ہے, اور چین کی جانب سے دبے لفظوں میں ایک یہ ایسی وارننگ بھی دی گئی کہ ایسی دوبارہ کوئی کوشش ہوئی تو وہ کوئی اس کے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ چین کے جو صدر تھے پچھلے ماہ واشنگٹن میں تھے, ایون سیاٹل میں بھی انہوں نے اس مسئلے پر بات چیت کی
جی.
تو دونوں ملکوں کو اس تنازع کو حل کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ
مزید اقدامات
کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر ان کے جو باہمی باعث تشویش امور ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, ورنہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ مزید تشویشناک ہوتا جائے گا.
بہت بہت شکریہ. نیو یارک سے انتہائی ممتاز تجزیہ کار, ہمارے پروگراموں کا ممتاز نام محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب آپ کے وقت کا شکریہ, آپ کے ساتھ بات ہوگی. اور میں پہلے تو معذرت کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا ہے. شمع, اسی موضوع کے اوپر آپ کا میں کوئی کامنٹ ایک لینا چاہتی ہوں, جس کے بعد ہم مڈل ایسٹ کی طرف چلیں گے, پروگرام میں بین الاقوامی دوسری خبروں کو کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چین میں, جنوبی بحیرہ چین میں اس طرح کی جو صورتحال اب سامنے آ رہی ہے, اور جیسا کہ محسن ظہیر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ چین کو اور امریکہ کو اس بارے میں بہت ٹھوس بنیادوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
دیکھیے بہجت, یہ سب سے پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا بہت کوئک بیک گراؤنڈ واضح کروں گی کہ یہ جو اسپراٹلی آئی لینڈ پر چائنا نے 3 کلومیٹر کے قریب کنسٹرکشن کی ہے, اور رن وے اور فوجی اڈے اکارڈنگ ٹو امریکہ بنا رہے ہیں
جی.
وہ آرٹیفیشل مین میڈ آئی لینڈ ہے, وہ انٹرنیشنل
جی, اس کے بارے میں
جس پر جی جی
اسی کے بارے میں
یہ ہے کہ ایش کارٹر جو ہیں یو ایس کے ڈیفینس
وزیر دفاع,
انہوں نے کہا ہے آج کے فریڈم آف نیویگیشن ہے یو ایس کو, اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک روٹین کا ہمارا گشت ہے وہاں پر نظر رکھنے کے لیے ان پانی
جی.
اب لو کانگ جو ہیں چائنیز فورن منسٹری کے اسپوکس مین, انہوں نے دبے لفظوں میں نہیں کہا, انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ پرووکیشن ہے چائنیز ٹیریٹوری پر, اور یہ ہے کہ ہمیں یہ فورس کر رہا ہے کہ ہم اپنی جو چائنیز اسٹرینتھ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن اپ کریں اور مزید کنسٹرکشن کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا تنازع ہوگا آنے والے وقتوں میں, لیکن لانگ ٹرم اس کے افیکٹس یہ ہیں کہ یو ایس کو نقصان ہوگا, کیونکہ یو ایس سائملٹینسلی اب دو بڑی پاورز کے ساتھ تنازعات کی حالت میں, ایک رشیا سے ہے آن سیریاز میٹر, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یہاں پر کیونکہ چائنا کے کلیم ہے تائیوان اور ویتنام کے حوالے سے جو متنازع کلیم ہے, وہاں پر چائنا ایشین پیسیفک سمندر میں اپنی اتھارٹی بنانے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے. اب ظاہر ہے اس نے یو ایس نے اپنی نہ صرف وار شپ بھیجی ہے بلکہ اس پر بہت بڑا ڈسٹرائر ایک میزائل ہے وہ لگا کر بھیجا ہے, اور ان کو فل اتھارٹی ہے. اگر آپ ٹویٹر پر دیکھیں تو بارک اوباما نے ان کو فل اتھارٹی کے ساتھ بھیجا ہے. تو یہ ہے کہ یہ پورا ان کے عزائم کرتا ہے کہ وہ چائنیز اتھارٹی جو ہے اس پانی پر یا ان متنازع آئی لینڈ پر نہیں کرنے دے گا یو ایس. تو ظاہر ہے یہ چیز جا کر ایک بہت بڑے تنازع کو جنم دے گی, اور میں اس پر بہت زیادہ
جی. اگر اس پر بات چیت نہ ہو تو اس سے امکان یہی ہے کہ زیادہ
ڈیڈ لاک. دیکھیے وار تبھی اسٹارٹ ہوتی ہے جب ڈپلومیسی میں آپ کا ڈیڈ لاک
ہو جاتی ہے. بالکل,
یہ جب چلی گئی ہے شپ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریتھن اپ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر فوجی اڈے نہیں بنا رہے, لیکن جو سیٹلائٹ امیجز آپ دیکھیں چائنیز
جی ہاں, لیکن اس کے ساتھ پینٹاگون کی طرف سے بھی ہم نے بتایا ہے آپ کو شمع کہ وہ پینٹاگون کا کہنا یہ ہے کہ ویتنام اور فلپائن نے بھی ایسے جزائر بنا رکھے ہیں اور ان کی طرف بھی یہ گشت ہوتا ہے, تو یہ معمول کی کارروائی ہے. چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین اور امریکہ جن کے درمیان باہمی بات چیت اس سلسلے میں مزید ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارے تجزیہ کاروں کا خیال ہے. ایک کوئک وقفہ ہم چھوٹا سا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اور ہم جدہ سعودی عرب سے سراج وہاب ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے رضا رومی. اور ان دونوں سے بھی ہم یہ معذرت کرتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے سارا پروگرام جو ہے اس کا ایک وقت کا کافی اس میں ضیاع ہوا ہے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہمیں تقریباً 10 منٹ پہلے, جس کا آغاز ہونا چاہیے تھا, ہم اپنا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے پہلے سارے جو ہمارے تجزیہ کار اور ماہر تھے, احمد کمال صاحب, جنہوں نے دوبارہ نمبر دے کے ان کے ہمارے ساتھ خاص طور سے بات کی. این ڈی ایم اے کے اسپوکس پرسن ہیں اور انہوں نے پاکستان میں زلزلے کے بعد ہونے والی امدادی کارروائیوں کی تفصیل بھی بتائی. ہمارے ساتھ لنڈن سے شمع جنید جو تھی, لنڈن ہی سے ہمارے ساتھ سمیع یوسف زئی تھے اور محسن ظہیر صاحب نیو یارک سے تھے. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر ہماری اس تکنیکی خرابی کے دوران ہمیں برداشت کیا اور ہمارے ساتھ ہی رہے. تو آئیے اب بات کرتے ہیں, سراج وہاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جدہ سعودی عرب سے, عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں. السلام علیکم سراج صاحب. سراج, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور مجھے, جیسا کہ ابھی آپ نے سنی لیا ہوگا, معذرت میری یہ ہے کہ ہمیں 10 منٹ پہلے جو یہ حصہ شروع کرنا چاہیے تھا اس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو آئیے جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی آپ سے رسپانسز لیں. یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہوں گے رضا رومی. تو فرانس کی وزارت خارجہ کے مطابق فرانس میں آج امریکہ, یورپ, اردن اور ترکی کے نمائندے شام کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں شام کے اتحادی روس اور ایران شامل نہیں. توقع یہی ہے کہ بات چیت میں توجہ کا محور داعش کے خلاف لڑائی ہوگا. ابھی پچھلے ہفتے ویانا میں امریکہ, روس, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بھی اس بارے میں ہو چکا ہے تبادلہ خیال. آپ سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ داعش کے خلاف ایران اور روس کی شمولیت سے حکمت عملی میں تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کیا, لایا عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر ثانی کی جائے گی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں صورتحال کو؟
دیکھیے, جس خطے میں میں ہوں اور جہاں پر یہ تمام ساری چیزیں ہو رہی ہے, وہاں پر تو یہ ہے کہ جب بھی فورن انٹرمینشن کسی کنٹری میں ہوتا ہے تو وہ فورن انٹرمینشن جو ہے وہ جو ایکسٹریمسٹ طاقتیں ہیں, داعش ہے, القاعدہ ہے, ان کے لیے ایک بہت زبردست موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ نیشنلسٹک فیلنگس کو ابھاریں اور وہ جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو اپنی طرف, اپنے آئیڈیالوجی کی طرف راغب کریں اور اس پاپولیشن کو اکسائے کہ وہ آرمس لے لیں اور حکومت وقت کے ساتھ یا جو بھی رجیم ہے اس کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو ایران کا سیریا کے اندر موجودگی اس وقت جو ہے داعش کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے کسی مریض کے لیے آکسیجن کی ہوتی ہے. اس سے جو ہے وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وہاں پر رشیا جو ہے ایک فورن پاور ہے, ایک فورن پاور کا سیریا کے اندر اترنا بالکل ایسی ہے جیسے افغانستان میں 1980s میں جس طرح سے رشیا نے نجیب اللہ کو پراپ اپ کیا تھا, جو لوکل پاپولیشن کے بالکل اگینسٹ تھے, لوکل پاپولیشن ان کو برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہاں پر وہ ایک سپر پاور ہے, امریکہ کو وہ وہاں پہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے یا انڈرمائن کریں گے. तो उसके बाद ये हुआ कि जो सूरतहाल हुई रशिया की हम सब जानते हैं, सोवियत यूनियन पाश पाश हो गया और आज तक अफगानिस्तान जो है वो उभर नहीं सका, लेकिन रशिया को वहां से निकलना पड़ा। जो सीरिया में सूरतहाल है बिल्कुल उसी तरह 1980s की तरह का मामला है जैसे जब 79 में जब रशिया जो है अफगानिस्तान में आया था। तो ये जो दो फॉरेन पावर्स इस वक्त सीरिया में है उसकी वजह से मामला काफी पेचीदा हो गए हैं और यही वजह है कि तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका और दूसरे जो जो ममालिक है वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो है कोई 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 सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से सब लोगों की ये उमंगें थी कि वो वहां पे इंटरवीन करेगा ताकि इस तरह की सूरत हाल न पेश आए, लेकिन बिल्कुल वही हुआ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी खसूस अमेरिका से लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो किसी तरह का वहां पर बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होगा। सीरिया में वो नहीं हुआ, अमेरिका ने वहां पे इंटरवीन नहीं किया, तो फिर हमने देखा कि दाएश वहां पे उभर गई और दाएश उभरने के बाद अब तमाम सारे लोगों का फोकस जो है वो दाएश को खत्म करने पे लगा हुआ है, लेकिन दाएश उस वक्त तक खत्म नहीं की जा सकती जब तक बशर असद वहां पे इख्तदार में है, इसलिए कि दाएश जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन है बशर असद के जुल्म व सितम का अपनी आवाम पर। जब तक के वहां से असद बशर असद रजीम को का खात्मा नहीं होता, दाएश का खात्मा नामुमकिन है।
अच्छा शुक्रिया सिराज, हमारे साथ ही आप रहिएगा। रजा रूमी ने हमें ज्वाइन किया अभी। अस्सलाम वालेकुम रजा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया रजा आपके वक्त का। हम पहले भी अपने सुनने वालों से और अपने माहरीन से भी माजरत करते आए हैं कि आज कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से प्रोग्राम हमारा कोई 10 मिनट को पीछे की तरफ जाता रहा था क्योंकि लाइनें कुछ मिलती थी कुछ नहीं मिलती थी। हम बात कर रहे हैं शाम की, तो ये बताइएगा कि शाम में हलब के जनूब में वाकई देही इलाके जो हैं वहाँ शामी फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई जारी है। दिन में रूस के जंगी जहाज कार्रवाई करते हैं, उनकी पुश्त पनाई में जमीनी फौज जो है वो आगे बढ़ती है, लेकिन बागी भाग भी जाते हैं, लेकिन रात को जब फजाई कार्रवाई नहीं होती तो यही बागी वापस आ जाते हैं। तो बताया ये जाता है कि रूसी मदाखलत के बाद, जैसा कि अभी सिराज ने भी कहा कि जब फौरन कोई मदाखलत और इंटरवेंशन होती है तो मकामी अफराद को वो अपनी तरफ जरूर मायल कर लेते हैं, तो इस सारे सूरत हाल के तनाजुर में शाम में दाश पर और बागियों पर काबू पाना किस हद तक मुमकिन लगता है?
देखिए इन पर काबू पाना जो है वो फिलहाल तो बहुत मुश्किल दिखाई दिया है। पिछले एक साल से जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से और मगरबी उनके इत्तेहादियों की तरफ से वो कोई इतनी कारामद साबित नहीं हुई। दाइश का असर नफूज जो है वो बड़ा ही है, कुछ रेडिकली कम नहीं हुआ। लेकिन अब ये रूस की जो वहां पर मदाखलत है उससे कुछ ये इम्कान जाहिर हुआ है कि शायद कुछ दाइश पर काबू पाया जा सके। और ये देखिए इसमें ये बात बहुत जरूरी है कि दाइश का वजूद जो है वो इसलिए आया है कि तो वो इराक की जो जंग के सारे मुसमिरात थे उनका एक शाखसाना है, मगर साथ साथ जब भी कोई रियासत कमज़ोर होती है या कमज़ोर की जाती है तो उस वक्त ये जो खला पैदा होता है उसको दाइश जैसी तंजीमें पुर करती हैं। और ये असद का मसला यही रहा है कि उन्होंने जो है जो उनके खिलाफ 2011 से तहरीक चली उन्होंने उसको बड़ी ब्रूटली क्रश किया और जो है बहुत सारे ऐसी इस्लाहात जो होनी चाहिए शाम के सियासी निज़ाम में वो नहीं हो पा रही और उस वजह से ये मौका मिला है कि जो है वहाँ पर एक अफरा तफरी और इंतशार की सूरत आलम है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सोल्यूशन जो है जो भी हमने माजी की चंद जगहों से सीखा है कि जब तक जो रियासत है मरकजी रियासत अगर वो कमज़ोर या ख़त्म हो जाती है तो फिर ये इस तरह की जो है सूरत हाल फौरी तौर पर उभर आती है। इसलिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये कि शाम की मरकजी रियासत जो है उसका असर और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो खत्म ना हो, क्योंकि वही सबसे बेहतरीन तरीके से दाइश जैसी तंजीम पर काबू पा सकती है। बाहर वालों का ये काम इतना आसान नहीं होता।
اچھا سراج وہاب صاحب، مشرق وسطی کی پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے خود سعودی عرب کی سرزمین پر بھی دہشت گردی کی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب داعش کے خلاف امریکہ کے اتحاد میں شامل ہے، اس کے علاوہ یمن میں بھی منصور ہادی ربو کی حکومت کی حمایت کے سلسلے میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں سعودی عرب داعش اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟
دیکھیے، بہت سارے اقدامات جو ہو رہے ہیں، بارہا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا گیا اور دوسرے میڈیا ذرائع ابلاغ کے تھرو بھی یہ بات بتائی گئی کہ آئی ایس کے لیے سب سے میجر ٹارگیٹ سعودی عرب ہے، اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر دو مقدس مقام مسلمانوں کے موجود ہیں، مکہ اور مدینہ۔ تو ان کو اگر داعش کو کسی قسم کوئی لیجیٹمیسی چاہیے تو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کل جو ہے نجران میں ایک مسجد پر
خودکش
حملہ ہوا، اور یہ چوتھا یا پانچواں اس طرح کا حملہ تھا۔ 2003 سے جو ہے سعودی عرب اس طرح کی جو ٹیررسٹ تنظیمیں اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر رہا ہے۔ کم از کم 131 جو ہے اب تک ٹیرر اٹیکس ہو چکے ہیں یہاں پر۔ اس کے جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ جو اطراف کے جو ممالک ہیں اسپیشلی عراق کے اندر جو کچھ ہوا کہ وہاں پر ایک رجیم کو ہٹا تو دیا گیا، لیکن وہ رجیم کے بعد جو پوسٹ وار کا جو عراق تھا اس میں کسی قسم کی کوئی حکمت عملی نہ امریکہ کے پاس تھی نہ دوسرے جو اتحادی ان کے ممالک تھے ان کے پاس تھی۔ صدام کو نکالنا تو سب سے آسان کام تھا، جو انہوں نے فوری کر لیا، لیکن اس کے بعد جو وہاں پر جو صورتحال تھی اس پر وہ قابو نہیں پا سکے۔ اور 8 سال بش انتظامیہ کے بعد پھر اوباما کا جو ایڈمنسٹریشن آیا تو انہوں نے اپنے تمام سری امریکن فورسز کو وہاں پہ ہٹا دیا، لہٰذا جو ویکیوم وہاں پر ہوا ہے تو ایک داعش جیسی تنظیموں کو ایک اسٹیٹ فراہم ہو گیا، وہ پورا ایک اسٹیٹ ان کو مل گیا۔ پھر بشار اسد کے حوالے سے وہاں سیریا کے اندر میں ہو بہو بالکل یہی کام ہوا کہ لوگ وہاں پر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کا کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں کیا، لہذا بشار اسد نے اس کو بروٹلی سپریس کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لہذا لوکل پاپولیشن جو ہے وہ سب کے سب جا کے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو بڑے زبردست خطرناک قسم کے، جن جو بڑے حیوانیت میں بلیو کرتے ہیں، جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ بشار اسد ان کے خلاف اتنی زبردست بیرل بامبنگ وغیرہ کر رہا ہے تو ظاہر انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے پناہ لینا جو ہے تسلیم کیا۔ تو یہ جو ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہوا اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک بہت ہی پیسیو رول ادا کیا عراق میں بھی اور سیریا میں بھی، اور جس کی وجہ سے ایران کا اندر جس قسم کا جو رول ہے، یہاں اس وقت تو عراق کے اندر ایرانین آرمی، ایرانین جنرل بالکل زبردست لڑ رہے ہیں اس کے اندر، وہاں پر وہ عراقی آرمی کے ساتھ ہے۔ تو جو لوکل عرب پاپولیشن ہے، جو لوکل پاپولیشن ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ملک ابھی بھی جو ہے وہ ایک فورن آکوپیشن کے اندر ہے، اور یہی صورتحال وہاں پہ سیریا میں بھی ہے۔ تو سعودی عرب کے لیے یہ فائٹ کرنا جو اس لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ اطراف کے ممالک میں یہ لوگ جو ہے وہ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے، یہ بیٹل ہارڈن یہ لوگ ہو رہے ہیں۔ بالکل افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ 1980s میں تمام سارے لوگ جب گئے وہ پوری دنیا کی ان کو پشت پناہی حاصل تھی، ریگن کا ان کو جو ہے وہ پورا لائسنس ملا ہوا تھا، وہ لوگ گئے، لیکن 15 سال کے بعد جب وہاں پر جنگ ختم ہوئی تو یہ لوٹ کے یہاں پر آئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس سے کون کس سے جنم لیا، اسامہ بن لادن اور القاعدہ جیسی تنظیمیں انہوں نے جنم لیا، اور پھر سعودی عرب کے لیے وہ ایک وبال جان بن گئے۔ تو جب تک کہ اطراف میں بہت پہلے جو شاہ عبداللہ تھے انہوں نے یورپین امبیسڈر سے ان کی ایک بار ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ داعش سے صرف ہمارے خطے کو پرابلم ہے، پوری دنیا کے تمام سارے لوگوں کو پرابلم ہے۔ ہم دیکھا داعش میں کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں سے، لندن سے، رشیا سے، چچنیا سے، کشمیر سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ
جی ہاں بہت زیادہ
داعش تنظیم کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سعودی عرب کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو
اس کے زور کو کم کیا جائے،
لیکن اطراف میں اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔
بہت شکریہ سراج وہاب ہمارے ساتھ تھے۔ رضا آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا، ابھی جیسا کہ سراج بھی اس طرف بات کر رہے تھے اور جان کیری نے بھی ان لوگوں کے خلاف فعال انداز میں کارروائی کرنے پر زور دیا ہے جو شام میں جا کر عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ داعش میں نوجوانوں کی مزید شمولیت کو روکنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے، یہ تو بہت ساری جو ہے چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے تو اہم یہ ہے کہ جہاں جہاں داعش جو ہے وہ इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है रिक्रूटमेंट के लिए तकरीबन सारे ही ममालिक में, तो वो जो एक प्रोपेगेंडा वो करते हैं उसकी रोकथाम भी करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से खुसूसन वो इस्लाम के बारे में जो उनका नज़रिया है उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसी से बहुत सारे नौजवान भटकते हैं और वो गलत रास्ते पर चल निकलते हैं। तो ये तो रही एक है जो हल इसका, मगर इससे ज़्यादा अहम फिलहाल ये है कि देखिए शाम के लोगों को सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए हैं वो वहाँ के आम लोग हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो
दुनिया भर में निकल चुके हैं जी,
और लाखों जो हैं वो मर चुके हैं। तो इस वक्त सबसे अहम जो है मसला वो ये है कि किसी तरह से
सियासी हाल उसका हो,
सीज फायर की तरफ बढ़ा जाए और ईरान और रूस की मदद से
आगे बढ़ा जाए और इस इलाके का कोई सियासी हल हो। रजा, मैं आपसे बहुत ज्यादा माजरत खा हूँ और सिराज वहाब से भी कि वक्त नहीं मिला। आज हमारे पास बहुत सारे मौजूद थे, आपको हम इंशाल्लाह फिर जहमत देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इन मौजूद पर हम बात की कर सकें। आज के प्रोग्राम का वक्त जहां रंग का अब खत्म हो रहा है और प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी इसी प्रोग्राम में दोबारा। तो अब आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की बहजत को इजाज़त दीजिए। सिराज वहाब जिद्दा सऊदी अरब से और न्यूयॉर्क से रज़ा रूमी का बेहद शुक्रिया और अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स और माहरीन का भी बहजत इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।